بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، آج کے درس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کا دوسرے رکوع کی آیات پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر ہمارا تذکرہ کیا ہے. ان ساتھ ساتھ تلاوت کرتے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق اللہ العظیم. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کون کون سے ہیں جو کہ ہمارے عام فہم بول چال کے اندر استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلا لفظ تو قرآن ہی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے یہدی. تو یہدی کا لفظ نکلا ہے ہدایت سے. ہدایت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے یبشر، تو یبشر تبشیر، بشارت دینا، خوشخبری سنانا. میں نے اس کو، آپ نے مجھے بہت بڑی بشارت سنا دی، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یا عملون کا لفظ دیکھیے، عمل سے نکلا ہے، تو یہ عمل کا لفظ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. صالحات، صالح نیکی کو کہتے ہیں، نیک انسان کو کہتے ہیں اردو میں. اجر کا لفظ، کبیر کا لفظ، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیے لا یؤمنون، تو ایمان کا لفظ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. آخرت کا لفظ بھی جس معنی میں ہم آخرت کہتے ہیں اسی معنی میں یہاں پر ہے. اگلی آیت میں دیکھیے یدعو الانسان، تو یدعو کا لفظ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ داعی، دعوت. دائی کسے کہتے ہیں؟ بلانے والے کو. دعا کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی مادے سے. دعا بھی انسان پکارتا ہے. اس طرح الفاظ دیکھیں، انسان ہے، شر کا لفظ ہے، خیر کا لفظ ہے، اور عجولہ، تو عجول یہ اجلت سے ہے، اردو میں اجلت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر کم و بیش جتنے بھی الفاظ ہیں سارے ہی ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانَ دعا کا لفظ پکارنے کے معنی میں، انسان کا لفظ، شر کا لفظ، خیر کا لفظ، عجلت کا لفظ۔ اگلی آیت دیکھیے، فَمَحَوْنَا آیت اللَّيْل، یہ محونا یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کی یاد میرے دل و دماغ سے محو نہیں ہوتی، کیا مطلب مٹتی نہیں ہے۔ تو محونا آیت اللَّيْل مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، مبصرہ، یہ بصارت سے دیکھنے والا، روشن، فضل کا لفظ، رب کا لفظ، والے تعلمون یہ علم سے ہے، علم جاننے کو کہتے ہیں، اور عدد کا لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تعداد یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو عدد کہتے ہیں گنتی کو، تو عدد سنین سالوں کی گنتی۔ اسی طرح آگے دیکھیے، کل کا لفظ، فصل اللہ تفصیلا، اب تفصیل کا لفظ یہاں پر جس معنی میں ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے فلاں کو اس بات کی تفصیل سے آگاہ کر دیا، کھول کھول کے بیان کر دیا، تو یہاں پر بھی وہی معنی استعمال ہوا ہوا ہے۔ تو قرآن کا ترجمہ سیکھنا اور عوام کو سکھانا یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں نے جو مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے، میں کوئی گرامر کی طرف گیا ہوں؟ میں نے کوئی گرامر کی طرف مدد تو نہیں لی نا، نہ صرف کو بیان کیا، نہ نحو کو بیان کیا۔ تو عوام کے سامنے آسان فہم بیان کریں، قرآن کو آسان کر کے جتنا بیان کر سکتے ہیں کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مشکل کتاب سیکھنا، اس کو سیکھنا مشکل نہیں ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو جن کی زبان اردو ہے یا فارسی ہے، ان کے لیے اس کا ترجمہ سیکھنا تو بہت آسان ہے۔ ان آیات کی اب مختصر تفسیر یاجد پہلے عرض کرے گا، پھر ان آیات سے نکلنے والے نکات اور نکات کی روشنی میں ہمارا اپنا جائزہ، ان آیات ہمارا کیا تعلق ہے۔ ان ہذہ القرآن، اللہ تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کے شروع میں قرآن کی، دیکھیں ایک ایک آیت، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں، ایک ایک لفظ ہیرے کی طرح چنا ہوا ہے، ایک ایک آیت جو ہے وہ ہیرے کی طرح چنی ہوئی ہے۔ اللہ جللہ شانہ اگر اس آیت کو لے کر آئے ہیں تو کوئی خاص وجہ ہے اس کی، اس آیت کو پیچھے کیوں نہیں بیان کیا، آگے کیوں نہیں بیان کیا؟ پہلے اللہ جللہ شانہ نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں کیا تذکرہ کیا؟ سبحان الذی اسرا، معراج کا۔ تو یہ معراج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے معجزات میں سے، بہت بڑے معجزات میں سے ایک، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ معراج وہ دینی عظیم نعمت تھی جس کا تعلق اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جس کا تذکرہ کیا جو پچھلا درس تھا، بنی اسرائیل کی دو پٹائیوں کا، اور ہم نے اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا تھا کہ ان دو پٹائیوں کا ہمارے سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ دو پٹائیاں اور دو عروج جو بنی اسرائیل کو ملی، وہ ان کی اپنی جو کتاب تھی، جس وقت انہوں نے اس پر عمل کیا ان کو عروج مل گیا، جس وقت انہوں نے چھوڑا وہ ذلیل ہو گئے، انہوں نے دوبارہ اپنے نبی کی تعلیمات کو پکڑا عروج مل گیا، دوبارہ چھوڑا پھر رسوا ہو گئے، اور اللہ نے کہہ دیا وَإِنُ عَدْتُمْ عُدْنَا، تم اگر اب شریعت محمدی جو آ گئی ہے اگر تم اس کی مخالفت کرو گے دوبارہ تمہارے ساتھ وہی رسوائی والا معاملہ ہوگا۔ تو ان آیات کا تعلق بھی دینی، کیونکہ جو تعلیم تھی، جو تورات تھی، وہ بھی تو ایک دینی نعمت تھی، اس قوم کو تھی جو کہ اللہ کے ہاں محبوب تھی ایک زمانے میں، پھر مبغوض بن گئی، راندہ درگاہ ہو گئی باوجہ تعلیمات کے نامل کرنے کے. تو تذکرہ کس کس کا چل رہا ہے؟ دینی نعمتوں کا. تو تورات جو ان کو دی گئی، تو اس امت کی سب سے بڑے دینی نعمت کیا ہے؟ قرآن. تو اب اللہ نے قرآن کا تذکرہ کر دیا، ان ھذا القرآن. یہ ہے ربط کہ یہ قرآن راستہ دکھلاتا ہے، یا اقوم، جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس قرآن کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ یہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اس کو ترک کر دیتے ہیں، ایمان جنہوں نے نہیں لائے، تو فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہے. تو ان دو قرآن کی یہ جو صفت اللہ نے بیان کی نا، کہ یہ سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، اس کے ساتھ دو صفات کیوں اللہ نے ذکر کی؟ تبشیر کی اور انذار کی. پیچھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جب ان کو عروج ملا، جو زوال ملا، کس وجہ سے ملا؟ عروج کس کی وجہ سے ملا؟ عمل کی وجہ سے. زوال کس کی وجہ سے ہوئے؟ تعلیمات کے ترک کرنے کی وجہ سے، اپنے نبی کی مخالفت کی وجہ سے. تو یہ دنیا کا عذاب تھا. ان کو یہ کہا گیا انوت تم ادنا، اور اس امت کو بھی مخاطب کر کے یہ کہہ دیا گیا، دیکھو اگر تو اللہ کی مان کر چلو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور اگر تم اللہ کی مان کے نہیں چلو گے تو تمہارے لیے جو قرآن پر آخرت پہ ایمان نہیں لائے گا تو اعددنا عذابا علیما، تو ہم نے بھی تکلیف دینے والا عذاب تیار کیا ہوا. تو یہ ایک سیکوینس کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، ایک ربط کے ساتھ چلتا جا رہا ہے مضمون. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ. انسان جو ہے وہ شر کو اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح سے خیر مانگنی چاہیے. اس کا ربط ڈھونڈنے میں مجھے بہت چھان پھٹک کرنی پڑی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہی تو سمجھ میں آ گیا. اب انسان کی دعا کا اس کا تذکرہ ربط پیچھے سے کیا بن رہا ہے؟ بہت تلاش کرتا رہا، نہیں ملا. پھر اللہ نے ڈالا دل میں ایک بات، اس کا تعلق اقوام سے. کیسے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اقوام کس راستے کو کہتے ہیں؟ اقوام اس راستے کو کہتے ہیں، اسے مناسب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پہلے مختصر کر لیں، پھر میں اس پہ آتا ہوں. اس کا نقاط بھی کافی جڑے ہوئے ہیں. تو ید الانسان کا ربط جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار کر لے، میں اس کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. اقوام کے ساتھ جو اقوام کے ساتھ نکات ہیں ان کو بھی آگے درج کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو تھوڑا سا بھی آگے سن لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ید الانسان بشر دعا او بالخیر. انسان جو ہے وہ شر کی دعا اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح سے اس کو خیر کی دعا مانگنی چاہیے. بعض حضرات مفسرین نے لکھا کہ یہ نظر بن حارث کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جس وقت اس نے دعا مانگی کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی جانب سے حق ہے تو میرے اوپر عذاب لے آئیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ مارا گیا. بعض نے کہا کہ نہیں, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی مصیبت میں, تکلیف میں, پریشانی میں کوئی ایسا سخت لفظ بول دیتا ہے جو اس وقت تو غصے میں بولتا ہے لیکن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے اور الٹا اس کے اوپر پکڑ آ جاتی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ غصے میں آیا اور لعنت بھیج دی, تو ہلاک ہو, تو تباہ ہو, تیرا ستیاناس ہو, یہ اس قسم کے الفاظ غصے میں کہہ دیے. اب غصے میں جو کہنے والا شخص ہوتا ہے اس کی مراد بھی یہ نہیں ہوتی کہ واقعی ہلاک ہو یا واقعی اس کا نقصان ہو, لیکن اللہ کی طرف سے بعض اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں, وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اور تیسرا معنی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ دعا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی, وہ بڑا تڑپ رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے, لیکن وہ دعا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. اور اگر اللہ جل شانہ اس کو قبول کر لے تو بعد میں جب اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں تو پچھتاتا ہے کہ یہ میں کیوں دعا مانگ بیٹھا, اور اگر نہیں قبول ہوتی اور جب بعد میں اس کے اوپر کھلتا ہے کہ اس میں کیا میرے لیے نقصان تھا, مضرت تھی, تو پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے اچھا ہوا قبول نہیں ہوئی دعا. وکان الانسان عجولا, اور انسان بہت جلد باز ہے. وجعلنا الليل والنهار آیتین, آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنائی ہیں. تو یہاں پہ یہ رات اور دن کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا بھی ربط ہے, وہ ایسے کہ اللہ نے پہلے دینی نعمتوں کو گنوایا, پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی اس دینی نعمت جو کہ معراج تھی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اس کو بتایا, پھر اس دینی نعمت کو جو بنی اسرائیل بھی تھی اس کو گنوایا, پھر وہ دینی نعمت جو قرآن ہے اس کا تذکرہ کیا ان ھذا القرآن, پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اب یہ دینی نعمتیں کا تذکرہ ہو گیا, اب دنیاوی نعمتیں سنو. اور بعض حضرات نے بڑی عجیب بات لکھی, امام برہان الدین بقائی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام راضی, دونوں حضرات نے لکھا, انہوں نے لکھا کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دو نشانیاں بنائی دن اور رات, رات کی جو نشانی ہے وہ ختم ہو جانے والی, مٹنے والی ہے, رات ختم ہو جاتی ہے, اور جو دن کی نشانیاں اس کو ہم نے روشن بنایا, لتبتغوا, تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا رزق. اور اس کا فائدہ کیا ہے انسان اور سورج کا؟ تمہیں سالوں کی تعداد معلوم ہو جاتی ہے, حساب کتاب تم رکھ سکتے ہو. وکل شیئن فصلنا تفصیلا, اور فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کیا ہے اس قرآن میں, یعنی انسان کی ہدایت کے لیے جو چیزیں بھی ضرورت تھی ان کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا. امام راضی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, وہ لکھتے ہیں کہ ان آیت کا, ان دونوں آیتوں کا تعلق, یہ جو اللہ نے دن اور رات کا بیان کیا, اس کا تعلق بھی ان ھذا القرآن سے ہے. وہ کس طرح سے؟ کہ جس طرح سے دن روشن ہے رات چھپی ہوئی ہے, اسی طرح قرآن کی ساری آیتیں بھی, جیسے ہم سورہ فقہ میں پڑھتے ہیں, ظہور اور خفا کے لحاظ سے دو تقسیمات میں جاتی ہیں, ظاہر دس, مفسر محکم ایک طرف, خفی متشابہ مشکل مجمل ایک طرف. تو وہ کہتے ہیں کہ آیات, وہ آیات جو اپنے معنی کے اندر بالکل واضح ہیں, ان کو مناسبت ہے دن سے, اور وہ آیات جو اپنے معنی کے اندر چھپی ہوئی ہیں ان کو مناسبت ہے رات سے. اسی لیے اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا, آگے دن اور رات کا ذکر کر دیا, اور دوسری مناسبت وہ نعمتوں کی ہے کہ پیچھے دینی نعمتیں ہیں, اب یہ دنیا کی نعمت ہے. یہ تین آیات کی مختصر تفسیر. اب ہم آتے ہیں نکات کی طرف. سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے جو تذکرہ کیا کہ ان ھذا القرآن یھدی للتی یا اقوم, اقوام کسے کہتے ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اقوام وہ راستہ ہے کہ جس میں چار باتیں پائی جائیں. نمبر ایک, وہ راستہ مختصر ترین ہو. نمبر دو, وہ راستہ منزل مقصود تک پہنچا دینے والا ہو. نمبر تین, وہ راستہ آسان ہو. نمبر چار, اس راستے میں خطرات نہ ہوں. تو جس راستے میں یہ چار باتیں پائی جائیں وہ سب سے شارٹ کٹ ہو, آسان ہو, خطرات سے محفوظ ہو, پرامن ہو اور منزل پہ بھی پہنچا دینے والا ہو, تو وہ راستہ ہے اقوام. کہا کہ یہ قرآن راستہ وہ دکھلاتا ہے جو کہ سب سے سیدھا ہے, آسان ہے, منزل تک پہنچا دینے والا ہے, خطرات سے معمون ہے. آپ نے کبھی اس آیت پہ یہ غور کیا ہے؟ اللہ نے ان ھذا القرآن, جو طلبہ ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے, جو طلبہ نہیں ہیں ان کے آسانی کے لیے میں انگلش میں اس کو کوشچن کو ذرا سمجھاؤں گا. عربی زبان میں اللہ جل شانہ نے اس جملے میں ذکر کیا ان ھذا القرآن, یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ ھذا کس کے لیے؟ قرآن کا لفظ بھی مذکر ہے عربی میں اور ھذا یہ مذکر, اس کی تو اشارہ ہو رہا ہے. آگے اللہ جل شانہ جو لفظ لے کر آئے ہیں وہ ہے للتی ہی اقوم, مؤنث لے کر آئے ہیں. یہ التی عربی گرامر کے لحاظ سے مؤنث ہے, ہی بھی مؤنث ہے. یہ کیوں؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ھذا القرآن یھدی للذی, الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اللہ نے التی کیوں استعمال کی؟ بہت عجیب اس کا تعلق ہے ہماری زندگیوں سے, بہت عجیب. قرآن کا جو معجزہ ہے نا, یوں کر کے ایسے بولتا ہے کہ یار اتنا یہ واقعی, یعنی جس طرح آدمی سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ سورج ہے, تو واقعی قرآن قرآن ہی ہے. تو جب سنیے گا, ہمیں قرآن اللہ نے جو دیا, یہ قرآن راستہ جو دکھلاتا ہے, اس راستے میں کتنی باتیں ہیں؟ چار باتیں. کیا کیا؟ وہ سیدھا شارٹ کٹ ہے, مختصر ترین ہے, آسان ہے, خطرات سے محفوظ ہے, منزل تک پہنچانے والا ہے. اور جو ہمیں شریعت دی گئی اور جو ہمیں سنت دی گئی اور جو ہمیں اس امت کو جو احوال دیے گئے, ان سب کا حال بھی یہی ہے. جو ہمیں شریعت دی گئی, وہ شریعت بھی صراط مستقیم کا مصداق جو ملا جیون نے لکھا ہے, اب ساری تقریر کو طلبہ اس میں منتخب کر لیں, خود ہی کر لیں. تو شریعت بھی ہمیں ایسے دی گئی جو سب سے آسان ہے, جو منزل تک پہنچا دینے والی ہے, اور اس شریعت پر عمل کر دینے سے انسان دنیا اور آخرت کے خطرات سے محفوظ ہوتا ہے, شریعت کے چلنے میں آسانی ہے، شریعت کے چلنے میں مشقت نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہیں گے کہ جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آسانی ہے، اٹھنا پڑتا ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں، یہ تو مشقت ہے. آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں آسانی ہے. یہ مشقت جو کہ عبادات کی مشقت ہے، یہ انسان کو ہزارہ مشقتوں سے نجات دینے والی ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات. تو یہ مشقت جو شریعت پہ چلنے والی ہے، مجھے اپنے گھر کے اندر شادی، اپنے بیوی بچوں، اپنے بچوں کی شادی کرنا، اپنے بچوں کی شادی کرنا شریعت کی مطابقت میں، یہ مجھے مشقت لگ رہی ہے. لیکن یہ مشقت نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. اس کے بالمقابل وہ رسوم و رواج جن پہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مشقت ان میں ہے. شریعت تو بہت سادہ رکھا تھا، تو شریعت میں بھی جو ہمیں دی گئی اس میں بھی یہ چاروں اوصاف ہیں، اور جو ہمیں سنت دی گئی اس سنت کے اندر بھی یہی چاروں اوصاف ہیں. کیا اوصاف ہیں؟ کہ سنت منزل مقصود تک لے جانے والی ہے، یہ بہت جلدی اللہ کے قرب پہ ڈال دینے والی ہے، اور سنت کے چلنے پہ ہی انسان زندگی دنیا اور آخرت میں خطرات سے محفوظ ہے، آخرت کے خطرات سے بھی اور دنیا کے خطرات سے بھی. اور سنت پہ چلنا مشکل نہیں، آسان ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں جو سنت دی گئی اس میں بھی یہی چار باتیں، جو ہمیں شریعت دی گئی اس میں بھی یہی چار باتیں، اور جو قرآن راستہ دکھلاتا ہے اس میں بھی یہی چار باتیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کو مناسبت ہے؟ گفت شریعت ہی کا حصہ ہے قرآن، لیکن جب شریعت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ سنت کو بھی تو شامل ہے نا. تو شریعت کا جو راستہ ہے اس میں بھی یہ چاروں باتیں، جو سنت ہے اس میں بھی یہ چاروں باتیں، جو اللہ نے اس امت کو احوال دیے وہ احوال میں بھی چاروں باتیں. اب مناسبت کس کی ہوئی شریعت کی؟ چاروں باتیں ہو گئی شریعت میں بھی، اور قرآن میں بھی یہی چاروں باتیں ہو گئی. تو جس طرح سے شریعت میں چاروں باتیں ہیں، تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے نا، ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، تو اس التی سے پہلے ایک موصوف ہے، ایک لفظ ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ ہے شریعت. وہ مؤنث ہے، اس کی وجہ سے التی مؤنث آیا ہوا ہے. بعض نے، امام راضی نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ سنن کا لفظ مقدر ہے، اور امام بقائی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ نہیں، یہاں پر شریعت اور سنت کی بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں احوال کا لفظ ہے. چاہے شریعت نکال لیں، چاہے سنت نکال لیں، چاہے احوال نکال لیں، یعنی کیا مطلب ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے، قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے ایسی شریعت کی طرف، یا ایسی سنتوں کی طرف، یا ایسے احوال کی طرف کہ جن میں یہ چاروں باتیں پائی جاتی ہیں. اور چونکہ راستہ دکھلانے والا یہ قرآن ہے، تو قرآن کے اندر بھی یہ چاروں باتیں، اور قرآن جس کی طرف راستہ دکھلاتا ہے جس شریعت میں، اس میں بھی یہ چاروں باتیں. اب انسان کو دھوکہ لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں شریعت میں تو بہت مشقت ہے. تو جس طرح سے انسان شریعت کے اندر ہے آسانی، قرآن میں ہے آسانی، لیکن انسان اپنی اجرت پسندی کی وجہ سے اس کو کیا سمجھتا ہے؟ مشقت. تو اللہ نے آگے ذکر کیا ہوا، یا دعو الانسان، کہ دیکھو انسان کی عادت ہے، انسان کی عادت ہے. یہ تو شریعت کو جہاں تم مشقت سمجھتا ہے، حالانکہ اس میں مشقت نہیں آسانی ہے، اس انسان کے اندر اجرت پسندی کا مادہ ایسا ہے کہ یہ تو برائی کو مانگ رہا ہوتا ہے خیر سمجھ کے. اس کا دیکھنا راکب. اب ربع سمجھ میں آیا آپ کو وَيَدُ الْإِنسَانِ کیوں آگے آیا؟ تو اس کا تعلق مجھ سے کیسے؟ مجھ سے ایسے کہ شریعت کے اندر سہولت ہے، مجھے شریعت کو اپنانا ہے، مجھے سنتوں کو اپنانا ہے، کیونکہ یہ سنت اقوم ہے، یہ سب سے شارٹ کٹ ہیں مجھے رب تک پہنچانے کے لیے، مجھے اللہ کی محبت دلانے کے لیے، مجھے اللہ سے واسطہ باللہ کرنے کے لیے. مجھے اگر اللہ کا قرب چاہیے تو مجھے شریعت پر عمل کرنے سے ہی ملے گا. مجھے اگر ولایت چاہیے تو وہ شریعت پر عمل کرنے سے ہی ملے گی، وہ گناہ کبیرہ چھوڑنے سے ہی ملے گی. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کی ولایت کا طالب ہوں اور شریعت پر چلے بغیر مجھے اللہ کی ولایت مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہ تھوڑی سی مشقت جو مجھے نماز پڑھنے میں نظر آ رہی ہے، جو زکوٰۃ دینے میں آ رہی ہے، جو روزہ رکھنے میں آ رہی ہے، جو حج میں آ رہی ہے، وہ مجھے بہت بڑی اس مشقت سے بچا لے گی جو مجھے آخرت میں بھگتنے پڑے گی. اور دنیا میں بھی ایسا ہے، انسان جب نیکی کرتا ہے نا، اس کے اوپر جو اس کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے وہ بھول جاتا ہے، نیکی نامہ اعمال میں رہ جاتی ہے. گناہ کرتا ہے وہ لذت بھی بھول جاتا ہے، لیکن گناہ نامہ اعمال میں رہ جاتا ہے. تو چونکہ بات شریعت کی تھی، بات سنت کی تھی، احوال کی تھی، قرآن کی تھی، تو اس کے مناسب تو چاہیے تھا نا کہ اللہ بھی بشارت بھی دیں کہ اگر تو دیکھو تم شریعت کو مان کے چلو گے تو تمہیں اجر کبیر بھی دوں گا. صرف یہ نہیں کہ تم نے میرا حکم پورا کر دیا، تمہیں اس سے بہت اجر بھی دوں گا. اور حسر کے ساتھ فرمایا لہم ان لہم اجر کبیرا، انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے ہے اجر کبیر. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب آگے عذاب کا ذکر کیا تو وہاں پہ حسر اس طرح سے نہیں ہے، مناسبت تو ہے. اعددنا لہم عذابا علیما، لہم عذابا علیما، لہم اجرا کبیرا. قرآن کے فواصل ہوتے ہیں، آپ قرآن کو تلاوت کریں نا تو ایک ربط کے ساتھ ایک ہم کافی آ رہا ہوتا ہے. تو لہم اجرا کبیرا، لہم عذاباً علیمہ، پچھلی آیت میں لہم اجرن کبیرہ، اگلی آیت میں کیا ہے لہم اجرن عذاباً علیمہ. تو وہ تو ہے لیکن پیچھے حسر ہے، پیچھے تاکید ہے. حسر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تاکید کو، بند کرنے کو. انہی کے لیے ہے اجر کبیر. اور عذاب میں نہیں بیان کیا، کیونکہ عذاب کفار کے ساتھ خاص نہیں ہے، عذاب گناہگار مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں صرف مومنین کے ساتھ نہیں ہیں. جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے، کفار نہیں جائیں گے. اسی لیے وہاں پہ حسر ہے، یہاں پہ حسر نہیں. دیکھیں کیسے کیسے ایک ایک نقطہ ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَان، انسان جو ہے وہ جو تین معنی بیان کیے. اچھا یہاں پہ ایک عجیب بات، شاید ممکن ہے طلبہ نے کبھی غور کیا ہو، لیکن اس میں بڑا ایک عجیب نقطہ ہے. اگر آپ اس آیت کو کھول کے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا دال عین، واو نہیں ہے. حالانکہ اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا مادہ ہے، اس میں واو ہے. اور واو کے جو گرنے کی جگہ ہیں، یا تو شرط اور جزا ہو تو وہاں واو گر جائے، یا کوئی حرف جازمہ ہو جو جس کی وجہ سے واو گر جائے، یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. یہاں کیوں واو گرا ہوا ہے؟ کبھی کسی طالب نے سوچا؟ یہ لکھنے میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا دال عین، واو نہیں ہے.
کیوں؟
اس میں بڑا ایک عجیب نقطہ ہے, اور اس نقطے کے تحت دوسری جگہوں پہ جب دیکھا نا تو اشش کر اٹھا, اللہ تیرا کلام کیا ہے. دو باتیں, امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال ذکر کیا, اور سوال کر کے انہوں نے تو یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ یہاں پہ واؤ اس لیے نہیں ہے, اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھو قرآن جو ہے وہ عقل پہ نہیں ہے, نقل پر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں پر واؤ کے بغیر نقل لکھوایا, صحابہ نے واؤ کے بغیر ہی لکھا, حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں واؤ ہونا چاہیے, اور امام فرا کا قول بھی یہاں واؤ ہونا چاہیے, لیکن کتابت میں نقل میں قرآن تو تحریف سے پاک ہے, یہاں واؤ نہیں ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ نے اس سوال کو ذکر کر کے انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہاں اعتبار نقل کا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی ہی نقل ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی, وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہاں پہ اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یدعو کے اندر واؤ آنا چاہیے تھا, واؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوایا, اور یہاں واؤ کے گرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے, اس کے بغیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یدعو کو بغیر واؤ کے گروایا, یعنی ایک حرف گرا دیا, یہی کیا نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حرف کو گروا کے لکھوایا اس آیت کو. کہتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دیکھو یہ جو انسان کی جو صفت بیان ہو رہی ہے آگے, کیا بیان ہو رہی ہے کہ انسان اجلت پسند ہے, یہ شر کو برائی کی دعا مانگتا ہے, برے کام کی بھی دعا مانگتا ہے نیکی سمجھ کے, اس کو پتہ نہیں چلتا, اس کو اچھے اپنے بھلے اور برے کی پہچان نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ انسان, اور خاص طور پہ اس انسان جو کہ شر کو مانگ رہا ہے, اس کی عقل کی طرف فطور کا اشارہ کرنے کے لیے کہ اس کی عقل میں بھی نقص ہے, اشارہ کرنے کے لیے یہاں واؤ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ جگہ قرآن میں جہاں پہ اس قسم کے فطور, انسان کے فطور کی طرف اشارہ ہے, وہاں پہ اللہ نے واؤ کو گرایا ہے. مثلاً وہ کہتے ہیں سند الزبانیہ میں دیکھ لیں واؤ نہیں ہے, کہ وہاں پر بھی ابو جہل اس کی عقل میں بھی فطور تھا نا, تو اس باریک بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ انسان اس کی عقل کامل نہیں ہے, اللہ نے یہاں پہ واؤ کو ذکر نہیں کیا. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے, عربی گرامر یہ کہتی ہے, صرف یہ کہتی ہے, نحو یہ کہتی ہے کہ یہاں واؤ ہو. کہتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تو ہمارے لیے کا نقطہ ہے کہ انسان اپنے میں مان نہ کرے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہم اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ اتنی دعا مانگی تھی کہ اللہ پھر بھی ہمارے نمبر کم آ گئے, اتنا اللہ تعالیٰ آپ سے ہم نے مانگا تھا پھر بھی ہمارا یہ کام نہیں ہوا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, کئی لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جو اس وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو گئے, نمازیں چھوڑ دی, ہم نے اللہ سے بہت دعا مانگی تھی, اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی. ہمیں عبادت کرنی ہے, سوداگری نہیں کرنی, میرا تذکرہ یہ ہے, ہمیں عبادت کرنی ہے, سوداگری نہیں کرنی کہ وہ ہماری دعائیں سنے گا تو ہم اس کی عبادت کریں گے, وہ ہماری دعائیں قبول کرے گا تو ہم دین پہ چلیں گے, یہ سوداگری ہے. ہم اس کے بندے ہیں, وہ دعائیں ہماری قبول کر لے اس کا احسان. لیکن بہت ممکن ہے, ایک طالب علم تھا میرا ساتھی تھا, اس کے ایس ایس سی کے اندر نمبر کم آئے. وہ بڑا رویا آ کے کہ میں نے بڑی محنت کی تھی, بڑی دعائیں مانگی تھی, میں نے اتنی نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھی تھی, مسجد میں جا جا کے بہت محنت کی تھی, میرے نمبر کم آ گئے, میں انجینئرنگ میں میرا فلاں ڈپارٹمنٹ میں داخلہ نہیں ہو سکے گا. اس نے جایا بھی اللہ کی قسم کی بہتری ہوگی. کرنا کرانا کیا ہوا, وہ کاروبار کی طرف نکل گیا اور کاروبار میں اللہ نے اس کو اتنا اونچا لے گیا کہ اب وہ ملاقات سے کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا میں انجینئرنگ کی طرف نہیں گیا. وہ اللہ کو پتا تھا کہ جو اس وقت وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا نا کہ میرا اس جگہ پہ داخلہ ہو جائے, تو وہ اللہ کو پتا تھا کہ اس میں زیادہ خیر اس میں ہے کہ زیادہ خیر کہیں اور ہے. تو مایوس مت ہوں اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی. دعا کسی کام کے لیے آپ نے بہت مانگی تو مایوس مت ہوں کہ اللہ نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی. یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شر ہو, خیر کہیں اور ہو, اور اللہ نے میرے لیے وہ خیر والا فیصلہ کرتے دعا قبول نہیں کی. وکان الانسان عجولا, ایک چیز ہے عجلت اور ایک چیز ہے سرعت. عربی میں یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں, دونوں کا ترجمہ جلدی کرتے ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے, عجلت میں اور سرعت میں بڑا فرق ہے. عجلت اس جلدی کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح سے جلدی سے طلب کرے کہ جب وہ اس کا وقت نہ ہو, اس کو اس کے وقت سے پہلے طلب کر رہا اور کر رہا, یہ عجلت ہے. اور سرعت کیا ہے, کسی کام کا جب وقت ہے تو اس کے بالکل کام کا جب وقت کرنے کا آ گیا تو آپ نے اول وقت میں کر لیا تو یہ سرعت ہے. اب آپ ذرا غور کریں قرآن میں کیا ہے, وسارعوا, اللہ نے وہاں پہ یہ تو نہیں کہا عجلوا, سرعت سے کہا کہ سرعت جب اس کام کا سرعت اچھی ہے. العجر تو میں نے شیطان کہا کہ جب اس کام کا بھی وقت نہیں, سالن گرم ہے. میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, سالن بالکل پک کے گرما گرم آئے اور آپ فوراً لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیں تو یہ عجلت ہے کہ ابھی وہ کھانا اتنا گرم تھا کہ اس نے آپ کے منہ کو اس پہ آبلا ڈال دیا, ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا لقمہ رکھنے کا اور آپ نے رکھ لیا, یہ عجلت تھی. بعض جگہ پہ مجازن سرعت کی جگہ پہ بعض اوقات عجلت کو مجازن بول دیا جاتا ہے بعض کاموں کے لیے, جیسے کہ جس میں ہے کہ تین کاموں میں جلدی کا فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے, جب بچی کا رشتہ آ جائے تو دیر مت کرو. تو وہ حقیقت میں ہے سرعت ہی کہ وقت آ گیا ہے, جنازہ تیار ہو گیا ہے, تو حقیقت میں وہ ہے سرعت ہی. تو اس عجلت اور سرعت کے فرق سے کیا پتا چلا, معراج میں کیا تذکرہ, ہمارا اس سے کیا تعلق. نیکی میں مجھے سرعت سے کام لینا ہے, جب نماز پڑھنے کا وقت آ جائے, جب نیکی کرنے کا وقت آ جائے تو مجھے سرعت سے کام لینا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے ہم سب کو کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ سرعت سے کام لینا ہے. مجھے نیکی کرنے میں سستی نہیں کرنی, اور اگر اللہ سے میں نے کسی چیز کی دعا مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی تو مجھے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا. اور جو دوسرا معنی اس کا کہ انسان بعض وقت مصیبت کے اندر اپنے کسی کو بد دعا دے بیٹھتا ہے تو مجھے اپنی زبان کو قابو کرنا ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا, مجھے اپنی زبان کو قابو کرنا ہے اور مجھے اپنی زبان کو قابو کر کے مصیبت تکلیف کے اندر بھی کسی کو بد دعا نہیں دیں. مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے قبولیت کے وقت ہو, میں اپنی اولاد کو, کسی شاگرد کو, کسی قریبی کو میں کوئی سخت لفظ کہہ جاؤں اور وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ قبول ہو جائے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, اس میں کیا نکات ہیں؟ ایک تو رب عرض کیا کہ دین نعمتیں آ گئیں, اور جس طرح سے قرآن کو عرض کیا کہ قرآن کے اندر جو محکمات ہیں, قرآن کے اندر جن میں ظہور ہے ان کو مناسبت ہے دن سے. اب یہاں پہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ, کہ ہم نے دن کی نشانی کو, رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا, ختم ہونے والا بنایا, اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا. تو اس کے دونوں معنی ہیں, یا تو بذات خود دن کو اللہ نے روشن بنایا, یا مراد سورج ہے. اسی طرح سے اللہ نے رات کو بذات خود ختم ہو جانے, کیونکہ رات اندھیرا ہے, یا مراد اس سے چاند ہے. اگر اس سے مراد چاند ہو اس آیت سے, تو اللہ نے یہ محونا کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ چاند گھٹتا بڑھتا ہے, پہلی کا چاند چھوٹا, پھر بڑا چودھویں کا, پھر دوبارہ. چاند کا سفر جو ہے نا وہ گھٹتا بڑھتا ہے, سورج گھٹتا بڑھتا نہیں. اور چاند جب گھٹتا ہے, شروع میں چھوٹا, پھر بڑا 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 ہوتے 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 چودھویں کا, پھر دوبارہ یہ سائیکل جاتا ہے, پھر دوبارہ پھر یہی سائیکل شروع ہوتا ہے. تو محونا, محو کرنے میں معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان مٹاتا ہے پھر اس چیز کو لکھتا ہے, مٹاتا ہے پھر لکھتا ہے. تو وہاں پہ اللہ نے محونا کا لفظ استعمال کیا, لیکن دن کے لیے اللہ نے کیا مبصرا, روشن, سورج کا گھٹنا بڑھنا نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے چاند کی روشنی کو نور قرار دیا, سورج کی روشنی کو ضیاء قرار دیا دوسری جگہ پہ. تو چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے, چنانچہ اللہ جل شانہ رات کو لباس بنایا, دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا تب تک وہ فضلم میں رب کو, دن کو اللہ نے کہا روشن اس لیے بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دن کے اندر زیادہ برکت رکھی ہے کام کرنے کے لیے بنسبت رات کے. انسان نے اگر وہ کام کرنے ہیں کہ جن میں مشقت ہے, روزی کمانی ہے, تو اس کے لیے بہترین وقت دن ہے نہ کہ رات, کیونکہ رات کو مناسبت ہے قمر سے, اور قمر سے مناسبت ہے نور سے, اور نور میں ٹھنڈک ہے, رات میں ٹھنڈک ہے. دن کو مناسبت ہے سورج سے, اور سورج میں حرارت ہے, دن میں مشقت والے کام, رات کو راحت اور آرام سکون والے کام. وَلْتَعْلَمُ عَدْدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اللہ نے کہا کہ سورج اور چاند کو جو ہم نے روشن بنایا اس سے فائدہ کیا ہے کہ تم جان سکتے ہو سالوں کی تعداد کو اور حساب کو۔ اب میں سوچتا رہا کہ اللہ نے یہاں پہ اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ لِتَعْلَمُ عَدْدَ السِّنِينَ، کہ میں نے تمہیں سالوں کی تعداد جاننے کے لیے دن اور رات کو پیدا فرمایا، تو مطلب تو پورا ہو جانا تھا۔ یہ وَالْحِسَابَ کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس میں بھی ہمارے لیے ایک نقطہ ہے۔ اس امت کے لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ایک وہ جو پڑھے لکھے ہیں۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو عدد السنین ان کے لیے ہے کہ وہ سالوں کی تعداد، مہینوں کی تعداد، دنوں کی تعداد، گھنٹوں کی تعداد، کہ صبح سورج نکل گیا ہے ڈوب گیا ہے، نکل گیا ہے ڈوب گیا ہے، تو ایک ان پڑھ انسان بھی اس کو جان سکتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو فلکیات کے جاننے والے ہیں، وہ مہینوں کا حساب، چاند کب نکلے گا، نمازوں کے اوقات، یہ سارے کے سارے کام وہ حساب سے مدد لیتے ہوئے وہ جان لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا جو کیلنڈر ہمارا نمازوں کا لگا ہوا ہوتا ہے تو حساب سے نکلا ہوا ہے، فارمولاز لگے ہوئے ہیں اور اس کی روشنی سے ہم نے نمازوں کے اوقات نکال دیے۔ چاند کس مہینے کہاں پہ ہوگا تو ایک حساب سے اندازہ تو ہے، کیونکہ اس کی پوری ایک ٹریجیکٹری ہے، اس کا ایک پورا مدار ہے۔ حساب کا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جو علم، یعنی اپنے علم سے کام لیتے، اور ان کا علم بھی کس پہ مبنی ہے؟ سورج اور چاند پہ۔ تو سورج اور چاند سے مدد لیتے ہوئے اور اپنے علم سے اور حساب سے وہ جان لیتے ہیں، اور جو عام پڑھا لکھا ہے اس کے لیے عدد السنین استعمال فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دن اور رات دونوں کو نشانی بنایا ہے، تو بعض مفسرین نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا کہ اللہ نے جو کہا کہ ہم نے دن اور رات دونوں کو ہم نے روشنی بنایا، دن کا تعلق سورج سے، رات کا تعلق چاند سے، تو قمری تقویم تو ہے ہی ہے، اسلام کی بنیاد قمری تقویم پر ہے، مگر شمسی تقویم بھی ناجائز نہیں ہے۔ اگر جو اسلامی تقویم وہی ہے جو کہ قمری تقویم ہے، مگر شمسی تقویم بھی ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کے نام رکھ دیے مہینے پکڑ کے، جنوری، فروری، یہ تو یونانیوں نے بعد میں اپنے دیوتاؤں کے نام پر رکھے اور آگے چل پڑے، لیکن سورج کا مدار 360 دن کا ہوتا ہے، یہ اللہ ہی نہیں بنایا ہے، یہ نظام بھی اللہ ہی نہیں بنایا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد 360 دنوں میں چکر لگاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہمارا ایک کیلنڈر ہے، تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اسلامی تقویم وہی ہے جو قمری تقویم ہے، جو چاند پر بنیاد۔ آیات کا ترجمہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں، اور کیونکہ ٹائم پورا ایک گھنٹہ ہو گیا ہوا ہے، ایک گھنٹے کے رکھا ہوا تھا، اس لیے اس کو دعا کرتے ہیں ہم۔ انہا ذی قرآن، کہ بے شک یہ قرآن راستہ دکھلاتا ہے، الذی اقوم، جو کہ بہت سیدھا ہے اور بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان آخرت میں نہیں رکھتے تو ان کے لیے ہم نے پتیز دینے والا عذاب تیار کیا۔ اور انسان شر کو مانگتا ہے جیسا اس کو خیر مانگنی چاہیے، جس طرح سے اس کو خیر مانگنے میں مبالغہ کرنا چاہیے، وہ اس طرح سے ایسی دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وقار الانسان عجولا، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ اور ہم نے دن اور رات کو دو آیت نشانیاں بنائی، تو ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور یہاں فضل بول کے رزق بنا لیا گیا ہے. اس سے بھی نکات کا بعض تعلق ہے، رزق اللہ کا فضل ہے. تو جب رزق اللہ کا فضل ہے نا، تو اس فضل کو ضائع مت کیا کریں، کھانا اتنا لیں جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت اگر نہیں ہے تو وہ کھانا مت لیں. اگر آپ کھانا اپنی پلیٹ میں لے رہے ہیں اور پھر آپ کھانا کھا کر چھوڑ رہے ہیں تو اس کا حساب کس سے ہوگا؟ کہ کھانا جو آپ نے چھوڑ دیا وہ ضائع ہو گیا، اس کا حساب کس سے ہوگا؟ اس ڈالنے والے سے ہوگا. اس نے کیوں ڈالا جانا اور ڈال کے اس نے ضائع کر دیا. اور یہ مال کون سا ہے؟ وقف کا. رسم میں کون سا مال ہے؟ جس جس کا پیسہ لگا ہوا ہے، آپ نے کھانا ضائع کیا، قیامت کے دن آپ جانے رو جانے. اگر تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچ لینا تو رونے کے لیے بہت کافی ہے، اگر انسان کے اندر عقل ہو. اگر نہ ہو اور انسان پتھر دے دعا ہو تو جو مرضی سنا دو. چاول کا ایک دانہ بھی ضائع مت کر. یہ مت سوچیں کہ یہ کھانا آیا ہے تو اللہ اور دے دے گا. نہیں، بات یہ ہے کہ اس کا حساب تو اللہ نے آپ سے لینا ہے. کھانا آپ کی پلیٹ میں ڈالا گیا، آپ نے کیوں اتنا کھانا لیا جو آپ نے نہیں کھانا؟ تھوڑا لیتے، اور تھوڑا لینے کے بعد اگر بچ گیا تھا تو اس کو بچا کر ضائع کیوں کیا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. اپنے سروں کو جھکا لیجیے، یہ تصور کیجیے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. نہ تھی جب تک اپنے عیبوں پہ نظر، رہ دیکھتے اوروں کے بو ہنر. نہ تھی جب تک اپنے عیبوں پہ نظر، رہ دیکھتے اوروں کے بو ہنر. پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر، پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. یا اللہ، ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے ظاہر کی باطن کی ساری گندگی کو اللہ صاف فرما دیجئے. اللہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما دیجئے. اللہ قرآن کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ میں داعی قرآن بنا دیجئے، قرآن کو پھیلانے والا بنا دیجئے. اللہ قرآن کا فہم نصیب کر دیجئے، اللہ قرآن کا فہم نصیب کر دیجئے، اللہ قرآن کا فہم نصیب کر دیجئے. اللہ اس قرآن کو اللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا. عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنا، اللہ قیامت کے دن جنت میں لے جانے والا بنا دیجئے۔ اللہ یہاں پہ جتنے بھی طلباء بیٹھے سن رہے ہیں، جو دور بیٹھے سن رہے ہیں، یا جو خواتین ہیں، اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اللہ جو جامع تعاون کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، جو محبت کا تعلق رکھنے والے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اللہ ہم سب کی جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ جن طلباء نے اللہ امتحان دینا ہے اللہ ان کی محنتوں کو اللہ رنگ لگا دیجئے، اللہ ان کو تھوڑی محنت پہ اللہ زیادہ پھل دے دیجئے، تھوڑی محنت پہ زیادہ پھل دے دیجئے۔ اللہ سب کو بہترین نمبروں سے کامیاب فرمائیے، اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اخلاص نصیب فرمائیے۔ اللہ جن اساتذہ نے محنت کرائی اللہ ان کو بھی قبول فرمائیے، ان کی اس محنت کو بھی قبول فرما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، رحمه